الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھا رہے اور سورہ لقمان کے تیسرے رکوع کا آغاز ہے اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے. مکی صورتوں کے جو موضوعات ہیں عمومی ان میں اللہ کی نعمتوں کا بیان بھی شامل, وہی ذکر یہاں بھی ہے. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض, اے مخاطب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے تم لوگوں کے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے. واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ, اور اس اللہ نے تم پر پوری فرما دی ہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں. تمہارے جسم کے لیے بھی اہتمام ہے کہ اس کو غذا ملتی رہے, تمہاری روح کے لیے بھی اہتمام ہے کہ اس کو غذا ملتی رہے. مادی حاجات ہوں روحانی حاجات ہوں اللہ نے پورا فرمایا ہے, اس کا اہتمام کیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ, اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کی دلیل کے. یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے, اللہ کے بارے میں جھگڑا معاذ اللہ, یا سرے سے اللہ کا انکار ایتھیسٹ بن گئے, یا معاذ اللہ اللہ کے ساتھ جھوٹے معبودوں کو شریک کرنا, کوئی دلیل لوگوں کے پاس نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اولو کان الشیطان یدعوہم الى عذاب السعیر, اگرچہ شیطان انہیں بلا رہا ہو جہنم کے عذاب کی طرف. یعنی باپ دادا کا تمہارے شرک اور کفر پر تھے تب بھی اندھے بن کر ان کی پیروی کر رہے ہو تو بھی تو شیطان کی پیروی کر رہے ہو, اور وہ شیطان تو تمہیں عذاب کی طرف جہنم کے عذاب کی طرف بلاتا ہے. ومن یسلم وجہہ الى اللہ وهو محسن, اور جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ ہو بھی محسن یعنی احسان عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والا, فقد استمسك بالعروة الوثقى, تو اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا. وإلى الله عاقبة الأمور, اور تمام کاموں کا انجام تو اللہ ہی کی طرف ہے. اللہ کو مان کر اللہ کی ماننے والا وہ مضبوط سہارے کو تھام لیتا ہے, اور کل جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کے لیے ذلت نہیں ہوگی, رسوائی نہیں ہوگی, کامیابی ہوگی. اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل رکھے. وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ, اور جو کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے. إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا, انہیں ہماری طرف واپس آنا ہے پھر ہم انہیں بتا دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہے. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, بے شک اللہ سینوں کے رازوں کو خوب جاننے والا ہے. نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ, ہم انہیں دنیا میں تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے پھر انہیں مجبور کر کے لے جائیں گے ایک بہت سخت عذاب کی طرف. وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا فرمایا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اب یہ اسلوب سمجھ میں آ گیا نا, مشرک تو جواب دیتے نہیں, جواب دے تو اللہ کی توحید پر آنا پڑے گا, اس پر وہ آنا نہیں چاہتے. تو آپ اللہ کی تعریف بیان کیجئے کہ دلیل ثابت ہو گئی یہی جھوٹے ہیں مگر اس شرک کو چھوڑنے کو تیار نہیں. بل اکثرهم لا يعلمون, لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں. للہ ما فی السماوات والارض, اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید, بے شک اللہ ہی بے نیاز بہت تعریفوں والا ہے. ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ, اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں, اس کے بعد سات سمندر اور ہو جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. اللہ اکبر, اس کائنات میں جو وسعتیں ہیں ابھی, یعنی کوئی کہہ رہے 3% ابھی ایکسپلور ہوا ہوگا, 4% ایکسپلور ہوا ہوگا, یہ بھی زیادہ ہی کہہ رہے ہیں. اللہ کی کائنات جو ہے وہ ایور ایکسپینڈنگ ہے, اور کتنی ملینز آف گیلیکسیز, اور پھر ان کے بلیک, ان کا بلیک ہولس میں بھی ختم ہو جانا, اور ملینز آف گیلیکسیز کا جو ہے وہ سولر سسٹمز کا معاملہ, کتنے لائٹ ایئرس کی دوری کا معاملہ, جتنا انسان ایکسپلور کر رہے دنگ رہ جاتا ہے. اللہ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی. سارے درخت ان کی قلم بن جائیں، سات سمندروں کا پانی انک یعنی سیاہی بن جائے، تب بھی رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. یہ قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی. اللہ اتنا عظیم ہے، اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. بڑی عجیب بات ہے، اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ کیسے حالات بدلیں گے؟ اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کرو. یہ میں فلاں کو دعوت دے رہا ہوں، یہ کیسے قبول کرے گا؟ اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کرو. اسلام غالب ہوگا پوری زمین پہ. بھائی تم ہوش میں ہو، اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کرو. بس اس جملے پہ غور کیجئے گا، بڑی وسعتیں اس میں موجود ہیں. الحمدللہ، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کا پیدا کرنا اور قیامت میں اٹھایا جانا، معاف کیجئے گا، تم سب کا پیدا کرنا اور قیامت میں اٹھانا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص کو پیدا کرنا اور اٹھانا. اللہ کی تو شان ہے، وہ فرمائے گا کن اور فیکون کا معاملہ. تو یہ قیامت برپا ہو، یہ ملینز اینڈ ملینز آف لوگوں کو اللہ کھڑا کرے گا اللہ کے لیے، جسٹ لائک کیا، بس ختم، کچھ بھی نہیں. ایک بندے کو پیدا کرنے جیسا ہے، ایک بندے کو دوبارہ کھڑا کرنے جیسا ہے. سب کو پیدا کرنا، سب کو دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر، اے مخاطب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، خدمت پر لگا دیا. کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک وقت مقررہ تک چل رہا ہے. ایک وقت آئے گا سب ختم. سورہ قیامہ آیت نمبر 9 29 12، وجمع الشمس والقمر، یہ سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا قیامت کے دن، یہ نظام تلپٹ ختم ہو جائے گا. لیکن ایک فرمایا کہ وقت مقرر تک ہر ایک چل رہا ہے. وَأَمَّنَ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ وَالْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، یہ سے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور بے شک اس کے سوا جنہیں وہ پوجتے ہیں وہ سب باطل ہیں. وَأَنَّ اللَّهُ وَالْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ بہت بلند بڑائی والا ہے. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، اے مخاطب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک کشتیاں سمندر میں اللہ ہی کی نعمت سے چلتی ہیں. لیوریکم من آیاتہ، تاکہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانی ہر صبر کرنے شکر کرنے والے کے لیے. باقی جن لوگوں کو سمندر کے سفر کا زیادہ تجربہ نہیں ہے، انہیں یہ باتیں ذرا زیادہ سمجھ نہیں آتی ہیں، لیکن جن کو زیادہ تجربہ ان کو یہ زیادہ سمجھ میں آتی ہیں. بات جب بوٹ پھنستی ہے تو کیسے اللہ یاد آتا ہے، اللہ اکبر، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ہواؤں کو اس رفتار سے رکھا ہے کہ سمندر میں جہاز چل سکتے ہیں. تیز چلا دے تو پھر اڑا دے گا اللہ ان جہازوں کو. اللہ اکبر. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے. وَإِذَا غَشِيَ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب ان پر موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے، یعنی اوپر سے بادلوں کی طرح، تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد، پھر وہ اللہ ان کو نجات دے کر خشکی طرف پہنچاتا ہے، تو ان میں سے کچھ ہی اعتدال پر رہتے ہیں، کچھ ہیں جو ٹھیک روش پر رہتے ہیں، اللہ ہی کو پھر پکارتے ہیں. وما يجحد بآياتنا الا كل ختار كفور، اور ہماری نشانیوں کا وہی انکار کرتا ہے جو عہد توڑنے والا ہے، بے حد ناشکرہ ہے. کچھ ہیں جو صحیح رویش پر رہتے ہیں، اکثر کا معاملہ کیا ہے، اللہ خشکی پر بچا کر لے آئے، اللہ کو بھول گئے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا. یہ باتیں ہمیں بھی سمجھ میں آنی چاہیے. بار بار یہ ذکر آ رہا ہے، مشکل آئی تو اللہ کو پکارا، خوب پکارا، ایگزامس ہو رہے تو اللہ کو خوب پکارا، اس کے بعد بھول گئے، ارے نہیں اب رزلٹ آنے والا ہے بھائی، پھر اللہ کو پکارو. ہاں گریڈز اچھے آ گئے، پھر اللہ کو بھول گئے، اللہ کو اللہ شروع ہو گیا، نافرمانی شروع ہو گئی. یہ کیا بات، ہر حال میں اللہ کو پکارو، خوشی میں بھی پکارو اور غمی میں بھی پکارو. یا ایھا الناس، اے انسانو، یا ایھا الناس، اے انسانو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، یعنی اس کے غضب اور پکڑ سے ڈرو. واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی، اور اس دن سے ڈرو جس میں نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرح سے بدلہ دے سکے گا. ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، اور نہ کوئی بیٹا اپنے والد کی طرح سے کچھ بھی بدلہ دینے والا ہوگا. اللہ اکبر. باپ نے اپنا جواب دینا ہے, بیٹے نے اپنا جواب دینا ہے, ہر ایک نے اپنا جواب دینا ہے, ہر ایک کی اکیلے اکیلے پیشی ہونی ہے. سورہ مریم آیت نمبر 95, سورہ مریم آیت نمبر 95, وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا. باپ اپنا جواب دے گا, بیٹا اپنا جواب دے گا. اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور نہ ہی دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کر دیں. غرور, یہ غرور نہیں ہے, غین پہ زبر ہے, غرور بہت بڑا دھوکے باز کون, شیطان. اللہ اس کے حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آخری آیت ہے, اس کو غیب کی کنجیاں اس کے ان خزانوں میں سے کہا گیا جو خزانے اللہ کے پاس ہیں. پانچ باتیں آ رہی ہیں, البتہ اس میں سے دو باتوں کے بارے میں لوگوں کو تھوڑی سی غلط فہمی بھی ہے, اور ایک بات کے بارے میں آج لوگوں کے رویے غلط بھی ہیں. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. پانچ باتوں کا ذکر ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ, بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. وینزل الغیث, اور اللہ بارش برساتا ہے. ویعلم ما فی الارحام, اور وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے رحموں میں ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت, اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا. ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑا باخبر ہے. اس آیت کے ذیل میں حدیث میں بھی ذکر ہے کہ غیب کے جو خزانے اللہ کے پاس ہیں ان میں سے پانچ باتوں کا یہ ذکر ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ بارش کا ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے, ماں کے بطن میں جو پرورش پانے والا ہے فیٹس, وہ بچہ ہے یا بچی, لڑکا ہے لڑکی, ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اللہ اللہ ہے, سبحان اللہ. اللہ کے الفاظ پہ غور کیجئے. پہلی بات, ان اللہ عندہ علم الساعہ, اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے, کیٹیگوریکلی اللہ کا بیان. اگلی بات, وینزل الغیث, اللہ بارش برساتا ہے. نمبر تین, ویعلم ما فی الارحام, اللہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے رحم میں ہے. نمبر چار, پھر دیکھیے گا, دو ٹوک نفی, وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا. نمبر پانچ, وما تدری نفس بأی ارض تموت, اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا. پہلی اور چوتھی پانچویں بات بالکل دو ٹوک. دوسری اور تیسری بات کیا ہے, اللہ بارش برساتا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے رحموں میں ہے. پہلی اور چوتھی پانچویں کی بات کی کیٹیگوریکل نفی ہے. دوسری اور تیسری بات کا اللہ نے ذکر کیا. آگے سے لوگ کہتے ہیں ہم تو بارش کا پتہ کر لیتے. تو بھائی ایسا بھی دور گزرا کئی مرتبہ کہ سارے میڈیا کے چینلز نے, اخبارات نے, سب نے کہا جی بارش ہونے والی ہونے والی, ایک قطرہ نہیں برسا. برسوں پرانی بات ہے, کئی برس گزر گئے. عید کا دن تھا, وائس آف امریکہ, بی بی سی, سی این این, دس اینڈ دیٹ, سب نے کہا کراچی میں زبردست بارش ہوگی, بادل بھی آ گئے, کالی گھٹائی بھی آ گئی, عید ہم نے منا لی, ایک قطرہ نہیں برسا. شاید کچھ لوگوں کو یاد آیا ہوگا, نہیں برسا, اللہ نہیں برسائے گا. اور کبھی دھوپ میں اللہ بارش برسا دیتا ہے, بتاؤ. ایک, اچھا تم اتنا ہی معلوم کرتے ہو ہوگی کہ نہیں ہوگی, اتنا ہی معلوم کرتے ہو نا. اللہ کو تو یہ بھی پتا ہے کہ سمندروں سے کتنے بخارات پانی کے اٹھے ایویپوریشن کی صورت میں. اللہ کو تو یہ بھی معلوم بخارات کہاں گئے ہیں. اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ بادل کدھر بنے. اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ بادل کہاں جائیں گے. اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ بادل کہاں پھٹیں گے. اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ قطرے کہاں برسیں گے. اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ گلیشیئرز کی صورت میں کہاں ان کو جمع کرے گا. اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ قطرہ کس زمین میں جائے گا. اور اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ ایک ایک قطرے سے کیا اگے گا. ڈو یو نو دس, کیا پتا ہے تمہیں؟ اور جی ہم نے فورکاسٹ کر لی, تو عقل دی اللہ نے تمہیں, اسباب دی اللہ نے تمہیں, وہ استعمال کر کے تم نے فورکاسٹ کی ہے. باقی اتنا کچھ بارش کے بارے میں تم نہیں جانتے. وہ جی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے بطن میں کیا ہے, اور وہ فیٹس اف آئیڈینٹیفائڈ کہ وہ لڑکی ہے, تو بھارت میں تو پہلے ابارشن کروا دیا جاتا ہے, ہمارے بھی ظالم کروا دیتے ہیں. یہ مسائل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. چار بچے کا بچہ یا بچی ہو جائے ماں کے بطن میں اور جان بوجھ کے اس کا ابارشن کروایا جائے, یہ قتل کے مترادف ہے. یہ تو ایک مسئلہ نہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے. کبھی کبھار بچے یا بچے کی پوزیشن ایسی ہوتی کہ مشکل ہوتا ہے دیکھنا, لیکن آپ کو پتہ چل گیا, چلو بھائی ٹھیک ہے, میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی. اچھا یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی جو درجہ بدرجہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ تم جانتے ہو, قطرہ, نطفہ, علقہ, مدغہ, عظامہ, لحمہ, اللہ اکبر. پھر یہ بچہ, تمہیں پتہ ہے کہ شقی ہوگا کہ سعید ہوگا, ہاں اس کے اعمال کیسے ہوں گے, اس کا رزق کتنا ہوگا, کہاں سے آئے گا, نتیجہ کیا ہوگا, زندگی کتنی ہوگی, بتائے تمہیں کیا بتائے تمہیں. اپنے دعووں کو اپنی اوقات میں رکھو اور تم خود بھی اپنی اوقات میں رہو. دو باتوں کی کیٹیگوریکل گفتگو نہیں تھی, اس میں بھی ہماری لمیٹیشنز کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور تین باتوں کو اللہ نے کیٹیگوریکل, قیامت کا علم اللہ کے پاس, کل کوئی کیا کرے گا کوئی نہیں جانتا, اور کون کس زمین میں مرے گا کوئی نہیں جانتا. اچھا ایک بارے میں میرے کام سے غلطی ہوتی ہے, کل کوئی کیا کرے گا کوئی نہیں جانتا, ہوروسکوپ چیک ہو رہے ہیں, ہاتھوں کی لکیریں چیک ہو رہی ہیں, ستارے چیک کیے جا رہے ہیں, یہ چیک کیا جا رہا ہے, وہ چیک کیا جا رہا ہے, کیا ہو گیا بھائی. اللہ کے پیغمبر کی حدیث پہلے بھی میں نے سنائی, سنن ابی داؤد میں روایت ہے, جس نے کسی نجومی کی بات کو مانا ہے اس نے اس کا انکار کیا جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا, وہ وہی کا انکار کر رہا ہے. کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا. آخر میں فرمایا ان اللہ علیم الخبیر, بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑا خبر رکھنے والا ہے. سورہ لقمان کے بعد سورہ سجدہ ہے, اس کو الف لام میم السجدہ بھی کہتے ہیں, ایک حامیم السجدہ ہے 24 سے 25 پارے میں, لیکن یہ ہے سورت السجدہ, یہ الف لام میم السجدہ مکی سورت ہے اور نبی علیہ السلام کی بڑی محبوب سورت ہے. رات کو نبی علیہ السلام سورہ ملک کی تلاوت کرتے تھے, یہ تو معروف ہے نا, سورہ سجدہ کی تلاوت بھی کرتے تھے. جی اللہ کے نبی علیہ السلام, یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورۃ السجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے. ہمارے یہاں تو لوگ اس وقت تک نہیں سوتے جب تک کہ موبائل چلتا رہتا ہے, اور پھر سو جاتا ہے موبائل جاگا ہوا ہوتا ہے, اے آئی سوتی نہیں, ایسا ہی ہے نا جی. کہاں کہاں ہم چوٹ لگائیں بھائی بتائیے, کہاں کہاں توجہ دلائیں, اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. اللہ کے پیغمبر سورۃ ملک کی تلاوت کر کے سوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, 30 آیات اس میں, اور سورۃ سجدہ کی تلاوت کر کے سوتے تھے اس میں بھی 30 آیات ہیں. اتنا تلاوت کرنے کے بعد تو نیند ویسے بھی سکون والی آئے گی انشاءاللہ تعالی, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو حضور کی پسندیدہ سورت ہے. ایک جمعے کے دن فجر کی نماز میں, جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں حضور علیہ السلام اس کی تلاوت فرماتے اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت فرماتے. تو نمبر ایک السجدہ, یہ سورت حضور کی محبوب سورتوں میں شامل. نمبر دو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ اس سورت میں ہے, وعید ڈراوے سنائے گئے ہیں کفار اور مشرکین کے لیے, اور نیک اور برے لوگوں کا انجام اس سورت میں ذکر کیا گیا. یہ مکی سورتوں کے عمومی مضامین سورہ سجدہ میں بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین, اس کتاب کا اتارا جانا بے شک پروردگار عالم کی طرف سے ہے. یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ کلام. ام یقولون افترا, کیا وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان رسول علیہ السلام نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ معاذ اللہ, بل هو الحق من ربی کا, بلکہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ, تاکہ آپ انہیں برے انجام سے ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والے رسول نہ آئے. لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ, تاکہ وہ ہدایت پائیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام, اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کو پیدا فرمایا 6 دنوں میں. ثم استوى على العرش, پھر اللہ عرش پر اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہوا, متشابہات میں سے ہے. ما لکم من دونی من ولی ولا شفیع, اس کے سوا نہ تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا. افلا تتذکرون, تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم, وہ اللہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے, پھر وہ معاملہ اس اللہ کی طرف ایسے دن میں اوپر جاتا ہے. کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون, جس کی مقدار 1000 سال ہے اس حساب سے جو تم گنتے ہو. اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 برس کے برابر. اللہ اکبر, یہ مشرکین کو سنایا جا رہا ہے جو جل بازی میں کہتے تھے عذاب لے آؤ عذاب لے آؤ, اللہ کے فیصلے بڑے ہوا کرتے ہیں. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم, یہی اللہ ہے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے. العزیز الرحیم, بہت غالب نہایت رحم فرمانے والا ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ, وہ اللہ جس نے جو شے بھی بنائی نہایت خوب بنائی پرفیکشن کے ساتھ. وبدا خلق الانسان من طین, اور اس اللہ نے مٹی سے انسان کی پیدائش کا آغاز فرمایا. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین, پھر اس کی نسل بنائی ایک حقیر پانی کے خلاصے سے، وہ نطفہ اس کا معمولی جز، اس سے تخلیق اور پھر نسل کا آگے بڑھنا۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس کے اعضاء کو درست فرمایا اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ یہاں آدم علیہ السلام کا ذکر نہیں آیا، انسان کا ذکر آیا، یہ سارے انسانوں کا تذکرہ ہو گیا۔ یہ انسان کے شرف اور عزت و تکریم کا بیان ہے، انسان میرا حیوان نہیں، اللہ نے روح میں سے کچھ ڈالا ہے۔ یہ ہر انسان میں روح کے پھونکے جانے کا ذکر اس مقام پر آیا ہے۔ وَنَفَقَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہیں کان اور آنکھیں اور دل عطا فرمائے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور وہ کہتے کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے اور تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکیل بکم، آپ فرما دیجئے موت کا فرشتہ تمہاری جان لیتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ کون مقرر ہے جی؟ عزرائیل علیہ السلام۔ جی آنا ہے انہوں نے، اور فرشتے بھی ساتھ آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں موت کا یقین عطا فرمائے اور بری موت سے اللہ بچائے، اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے اور موت کی سختیوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ اللہ کے رسول نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکیل بکم، آپ فرما دیجئے موت کا فرشتہ تمہاری جان لیتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ ولو ترا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم، اور اگر آپ دیکھیں تو عجیب حال دیکھیں گے جب مجرم سر جھکائے کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، پھر ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اللہ ایک موقع دے دے، اللہ ایک چانس دے دے، اللہ ایک اور اٹیمپٹ کا موقع دے دے۔ نو وے ایٹ آل، دنیا میں ایک ہی دفعہ چانس ہے، سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی چاہیے۔ ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداها، اللہ فرمائے گا اگر ہم چاہتے تو ہم یقیناً دنیا ہی میں ہر شخص کو اس کی ہدایت عطا فرما دیتے، لیکن جبر کا معاملہ نہیں، امتحان ہے۔ ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين، لیکن میری طرف سے بات طے ہو چکی کہ یقیناً میں جہنم کو ضرور بھر دوں گا تمام سرکش جنات اور انسانوں سب سے۔ مراد ہے کہ جنہوں نے خود طے کیا جہنم کی طرف جانا، وہ جہنم میں ہی ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے۔ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، تو اب تم مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم نے اپنے ذن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، بے شک آج ہم نے بھی تمہیں نظر انداز کر دیا، اور ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ اس آیت نے بتا دیا تمہارے ہی کرتوتوں کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گے، برے کرتوت یقیناً، اور جنت میں جو بھی جائے گا وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے جائے گا۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، بے شک ہماری آیات پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ آیت سجدہ ہے، انشاءاللہ اس سیشن کے ختام پر ہم سجدہ ادا کریں گے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی کیفیات کا بیان ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات پر وہ ایمان، بے شک ہماری آیات پر وہ ایمان لاتے ہیں کہ جب، یعنی جب ان کو اللہ کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو کیفیت کیا ہے؟ دل کانپ اٹھتے ہیں، اللہ کی طرف لو لگاتے ہیں، دل کانپ اٹھتے ہیں ان کے، اور عاجزی کے ساتھ وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں ہم کے ساتھ، اور تکبر نہیں کرتے۔ اللہ یہ صفات مجھے اور آپ کو بھی اختیار فرمائے۔ اب اگلا بیان ہے جنت والوں کی صفات کا مزید۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو الگ رہتے ہیں بستروں سے، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ۔ یہ ہے رات کی نماز تہجد کا بیان۔ رمضان شریف امت کے لیے ایک آسانی ہو گئی، امت کے ہی اتفاق سے کہ تراویح کی ایک اجتماعی شکل مل گئی، اور پھر یہ دور تجمع قرآن الحمدللہ نور علی نور والی بات ہے، دو تہائی رات تو اسی میں ہماری لگ جاتی ہے الحمدللہ. تو ایمان والوں کے پہلو بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں. عام حالات میں تو آرام ہے, لیکن پھر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حضور, رات کے آخری حصے میں اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان میں نزول فرما تو دعا کے لیے کہتے ہیں کہ جو ہے کوئی مانگنے والا کہ میں عطا کر دوں. یہ پورے سال کا معاملہ ہے, رمضان میں ایک آسانی ہے, اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو تہجد وہ اسی سے بڑے مقام ملتے ہیں. تہجد میں اٹھنا, اللہ کے سامنے رونا, اللہ سے لو لگانا, اسی پر حضور کو مقام محمود کی بشارت دی گئی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا, تتجافى جنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, ان کے پہلو الگ رہتے ہیں بستروں سے, وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ. ومما رزقناهم ينفقون, اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں, اللہ سے لو بھی لگاتے ہیں, اللہ کی بندگی کرتے ہیں, نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں, اور راہ خدا میں خرچ بھی کرتے ہیں, یعنی مخلوق خدا پر بھی خرچ کرتے ہیں, پھر جان سے بھی اللہ کی عبادت کرتے اور مال سے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين, تو کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کو چھپا کر رکھا گیا ہے. جزاء بما كانوا يعملون, یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ اعمال کیا کرتے تھے. یہ آیت ہے آیت نمبر 17, حضور کی حدیث کا بار بار حوالہ آیا, اس حدیث میں یہ آیت حضور نے تلاوت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث قدسی بخاری شریف میں اللہ کا کلام حضور نقل فرماتے ہیں علیہ السلام, اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کیا ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی کے دل میں خیال اس کا آیا. پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت تلاوت کی ہے, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کو چھپا کر رکھا گیا ہے. جزاء بما كانوا يعملون, یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ اعمال کیا کرتے تھے. اللهم انا نسالک جنۃ الفردوس, اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اللہ یقین عطا فرما دے, اللہ میزبان ہوگا اور بندے مہمان تو ہوں گے مگر پرماننٹ ریزیڈنٹ بھی ہوں گے انشاءاللہ. جی ٹرمپ کے اعلان والے مسئلے نہیں ہوں گے کہ گرین کارڈ بھی مل گیا تو تمہیں ضروری کہ ہمیشہ پرماننٹ رہو گے یہاں پر. بھائی نو نو, ادھر پرماننٹ ریزیڈنسی ہے بٹ اللہ ہمارا میزبان, اور جب اللہ میزبان ہو تو اس کی مہمان نوازی کا عالم کیا ہوگا. وی کین ناٹ امیجن, اللہ یقین عطا فرما دے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا, بھلا جو مومن ہو وہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ لا یسمون, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مومن و کافر ان کے اعمال الگ ہیں تو نتائج بھی الگ ہوں گے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات, رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. فلہم جنات المأوی, ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں. نزلا بما کانوا یعملون, یہ مہمانی ہوگی ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, اور رہے وہ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ, جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں واپس لوٹا دیے جائیں گے, اور انہیں کہا جائے گا کہ آگ کا وہ عذاب چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے, مستقل جلنے کا عذاب ہے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اللہم انا نسألوک جنۃ الفردوس, اے اللہ ہم تجھ سے جنۃ الفردوس کا سوال کرتے ہیں. ولنذیقنہم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون, اور ہم ضرور انہیں چکھائیں گے چھوٹے چھوٹے عذاب اس بڑے عذاب سے پہلے تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں. بڑا عذاب جس سے قومیں مٹا دی جائیں, بڑے عذاب کے آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں. کیوں؟ لعلہم یرجعون, تاکہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کریں, گناہوں کو چھوڑ دیں. جیسے آل فرعون پر 7 قسم کے عذاب آئے تھے نا, الاعراف آیت 130 133 کیا تھا, سختیاں قحط کا معاملہ آ گیا, جوئیں پڑ گئیں ان کے کھانے پینے کی چیزوں کے اندر اجناس میں, اینڈ سو آن. تو یہ کیا ہے, چھوٹے چھوٹے عذاب تاکہ دل نرم ہو اور لوگ اللہ کی طرف پلٹے, تاکہ وہ عذاب جو قوموں کو مٹا دیتا ہے اس سے لوگوں کی بچت ہو جائے. اچھا یہ عذابوں کے حوالے سے باتیں بار بار قرآن پاک میں آئی ہیں. ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب کے بڑے پیارے خطابات ہیں, جب گلف وار ہوئی تھی 1991 میں, عراق پر انویژن ہوا تھا, اس دور میں ڈاکٹر صاحب نے خطابات کیے تھے بڑے پیارے. ڈاکٹر سراج صاحب نے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل, سابقہ امت کون؟ بنی اسرائیل, موجودہ ہم. سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل, وہ خطابات جمعہ ان کے ہیں, وہ پبلشڈ بھی ہیں اور انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہوا لیسنز فرام دا ہسٹری کے نام سے. اس میں ڈاکٹر صاحب کا پورا ایک چیپٹر ہے اللہ تعالیٰ کا قانون عذاب. ہم پر بھی تو تنبیہات آتی ہیں, ہم پر بھی تو وارننگز آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ کا قانون عذاب فرد کے لیے, اللہ تعالیٰ کا قانون عذاب قوم کے لیے, اللہ تعالیٰ کا قانون عذاب امت مسلمہ کے لیے. اللہ اکبر. اس کو بڑے جامع انداز میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان فرمایا. یہ کتاب آپ کو مکتبے سے انشاءاللہ مل جائے گی اور ہماری ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل, اور انگلش ٹرانسلیشن ہے لیسنز فرام دا ہسٹری کے نام سے. یہاں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور ہم ضرور انہیں چکھائیں گے چھوٹے چھوٹے عذاب اس بڑے عذاب سے پہلے, لعلہم یرجعون, تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں اور لوٹیں اللہ کی طرف. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ, اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے. ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا, پھر وہ ان سے منہ پھیر لے. إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ, بے شک ہم مجرمین سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں. ایسی بات پہلے بھی سورہ کہف میں ہم پڑھ چکے ہیں اور مقامات پر بھی ہیں. کون سب سے بڑا ظالم کون جسے اللہ کی آیات سے نصیحت کی جائے پھر وہ اسے منہ پھیر لے. اللہ فرما رہے مجرموں سے تو ہم انتقام لیں گے. ہے یہ کافروں کا بیان جن کے سامنے قرآن پیش تھا اور موجود تھا اور ذہن میں رہے. ان مکے والوں کو عربی زبان آتی تھی, سمجھ آ رہا تھا, مگر انہوں نے رد کیا ہے. تو اللہ ایسے مجرمین سے انتقام لے گا. یہ تو ہوا کافروں کا بیان. نیچے آ جائیں. نیچے آنے سے مراد کہ ہمارے لیے رہنمائی. قرآن کھل گیا ہمارے سامنے, 21واں بار ہم پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کا. تقریباً 70% آف دا قرآن کا مبیش ہمارے سامنے سے گزرا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, بہت سو کے سامنے کئی مرتبہ. تو بس اب اس قرآن کو چھوڑنا نہیں, اس کو فراموش نہیں کرنا, اس کو بند نہیں کرنا رمضان شریف کے بعد, بھلا نہیں دینا ہے, ورنہ پھر اللہ مجرمین سے انتقام لینے کا ڈراوا ہمیں دے رہا ہے. ڈرنا چاہیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ, اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تو آپ اس سے ملاقات میں شک نہ کریں. اب اس سے ملاقات, یہ بڑا دلچسپ ترجمہ ہے, اس کا ملنا یا ان سے ملاقات ہونا, دو تین تعبیرات ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا فرمائی تھی تو اس کے ملنے میں شک نہ کریں. کیا مطلب؟ تورات موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی, قرآن آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. ان لوگوں کو بھی بتایا جا رہا ہے جس رب نے پہلے تورات دی تھی اسی رب نے اب قرآن پاک نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا, تو اس میں کوئی شک نہ کیا جائے. لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے. ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے معراج کی شب ہوئی ہے, تو اس ملاقات میں کوئی شک کا معاملہ نہیں ہے. یہ نقطہ بھی اس کی تشریح میں بیان کیا گیا. وجعلنا هدى لبني اسرائيل, اور ہم نے اسے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے. ایک مراد تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا, اب قرآن آخری کلام کے طور پر عطا ہوا. وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا, اور ہم نے ان میں سے امام یعنی پیشوا لیڈرز بنائے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. لما صبروا, جبکہ انہوں نے صبر کیا. وکانوا بآیاتنا یوقنون, اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے. بہت اہم آیت ہے. بنی اسرائیل کو پیشوائی ملی, لیڈرشپ ملی, ان کے انبیاء لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اللہ کے کلام کے مطابق, پھر ان کے نیک لوگ رہنمائی کرتے تھے اللہ کے کلام کے مطابق. کب یہ پیشوائی ملی ہے؟ جب انہوں نے صبر کیا. صبر کا ایک ہمارا بڑا محدود تصور ہے, کانٹا چپ کے صبر کرنے, بخار آ کے صبر کرنے, بالکل ٹھیک ہے, صبر کا اجر ہے, اس صبر کا بھی اجر ہے. ایک صبر ہے دین کی راہ میں مشقت جھیلنا, باطل کی طرف سے آنے والی ریٹیلیشن پر ڈٹے رہنا, جمے رہنا. تو جب یہ ڈٹے رہے, کون بنی اسرائیل, سارا ظلم و ستم بھی تو برداشت کیا تھا نا آل فرعون کا اور فرعون کا, جب انہوں نے صبر کیا. اور ایک ہے صبر عن الدنیا, دنیا سے اپنے آپ کو روکنا. کیا مطلب؟ دنیا میں ڈوب نہ جانا, آخرت کو سامنے رکھنا, یہ بھی ایک روکنا ہے صبر, اپنے آپ کو دنیا میں ڈوب جانے سے روکنا. تو مشقتوں کو جھیلنا, مصائب کو جھیلنا, مشکلات میں ڈٹے رہنا, دنیا میں ڈوب نہ جانا, یہ صبر انہوں نے کیا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے. اللہ کے کلام پر یقین ہوگا اور اللہ پر اعتماد اس کے نتیجے میں ہوگا, اللہ کے نصرت شامل حال ہوگی. آج یہ امت نبی علیہ السلام کی امت کو بھی ترغیب دلائی جا رہی ہے, قرآن کے ذریعے رہنمائی کرنی ہے, صبر کرنا. استعینوا بالصبر والصلاة, البقرہ آیت نمبر 153, صبر و نماز سے مدد حاصل کرو. قرآن پر یقین ہونا چاہیے, اس کائنات میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. قرآن پہ یقین ہونا چاہیے, یہ قدر کی رات میں نازل ہونے والا قرآن, یہ تقدیروں کو بدل دینے والا قرآن ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے, ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به اخرين, بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو تر کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. آج ذلت اس لیے کہ قرآن چھوڑا ہوا ہے, عروج چاہتے قرآن تھامنا ہوگا, قرآن پر یقین کرنا ہوگا, قرآن کی دعوت کو لے کے اٹھنا ہوگا, قرآن کی ہیمرنگ اپنے اوپر کرنا ہوگی, قرآن والا بننا پڑے گا, وہ صبر کرنا پڑے گا جس سے اللہ کی مدد ملے گی. تو اللہ اس امت کو بھی عروج عطا فرمائے گا. یہ قوموں کی داستانوں کے بیان میں قوموں کے عروج و زوال کے فلسفوں کو بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ, بے شک آپ کا رب ہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبل من القرون یمشون فی مساکنہم, کیا انہیں اس بات سے رہنمائی نہیں ملی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر ڈالا تھا جن کے رہنوں کی مقامات میں یاد چلتے پھرتے ان کے کھنڈرات ان مشرکین کے سامنے ہیں. ان فی ذلک لآیات, بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں. افلا یسمعون, بس کیا وہ سنتے نہیں ہیں. اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرز, کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی بھیجتے ہیں خشک زمین کی طرف. فنخرج به زرعا, پھر ہم اس سے کھیتی نکالتے ہیں. تاکل منه انعامهم وانفسهم, جس سے ان کے جانور بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی کھاتے ہیں. افلا یبصرون, تو کیا وہ دیکھتے نہیں, بارش برسی, پانی برسا, فصل ہوگی, انسانوں کو اور جانوروں کو فائدہ ہو گیا. قرآن کی دعوت بھی تو ہے, قرآن کی بارش بھی تو برس رہی ہے, یہ قرآن کی دعوت پھیلے گی, لوگوں کو ایمان کی دولت ملے گی, ایمان ملے گا تو نیک اعمال کی فصل اگے گی اور معاشرے کے اندر خیر برآمد ہونا شروع ہو جائے گا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ, اور وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم لوگ سچے ہو تو بتاؤ. قُلْ آفرما دیجئے, يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ, آپ فرما دیجئے کہ فیصلے کے دن نہ کافروں کو ان کا ایمان فائدہ دے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی کہ عمل کر سکیں یا توبہ کر سکیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, تو آپ اسے منہ پھیر لیجئے. وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ, اور انتظار کیجئے, بے شک وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں. یہ سورہ سجدہ کا بیان مکمل ہوا. اب اس کے بعد ہے سورۃ الاحزاب. سورہ نور تھی 18ویں پارے میں مدنی سورت, درمیان میں تقریباً 8 مکی سورتیں آئی ہیں, اب پھر ایک مدنی سورت آ رہی ہے سورت الاحزاب. یہ گاہے بگاہے مضامین بدلتے ہیں, مکی سورتیں, مدنی سورتیں, اور مستقل قرآن پاک کے پڑھنے والوں کا شوق اور بڑھتا رہتا ہے, وہ اٹینٹیو رہتے ہیں. اب ہے سورت الاحزاب مدنی سورت ہے, اور چند باتیں اس کے تعلق سے. اس کا نزول ہے تقریباً 5 ہجری میں, نبی اکرم علیہ السلام پر تقریباً 5 ہجری میں نزول ہے. چند اہم واقعات بھی ہیں, مثلاً اسی سورت میں غزوہ احزاب کا ذکر آئے گا جو کہ شوال 3 ہجری میں معاملہ پیش آیا. غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے, بیٹل آف ٹرنچز, جس میں خندقیں کھودی گئیں, تو وہ شوال 5 ہجری میں پیش آیا. رکوع نمبر 2 اور 3 میں غزوہ احزاب کا تذکرہ بھی آئے گا. اہم معاشرتی ہدایات آئیں گی. پردے کے بارے میں کچھ رہنمائی سورہ نور میں تھی, چند ہدایات یہاں سورہ احزاب میں بھی آئیں گی, اور معاشرتی زندگی کے حوالے سے مزید ہدایات بھی اس سورت میں ہمارے سامنے آئیں گی. اسی طرح ایک خاص معاملہ منہ بولے بیٹے کے بارے میں رہنمائی, اور منہ بولے بیٹے کی بیوی جو ہے وہ, آپ یوں کہیے کہ اس سے ایک شخص کا نکاح ہو سکتا ہے اگر منہ بولے بیٹے نے اس کو اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہو, تو یہ مسئلہ بھی اس صورت میں ہمارے سامنے آئے گا. منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کے تعلق سے, جبکہ اس نے اس کو طلاق دے دی ہو, یہ مسئلہ بھی سامنے آئے گا. بنو قریظہ, یہ 3rd قبیلہ تھا یہود کا, ان کے خلاف بھی اقدام ہوا ہے غزوہ احزاب کے فوراً بعد. اس بنو قریظہ کے خلاف جو اقدام ہوا اس کا تذکرہ بھی اس صورت میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ. جس طرح سورہ نور میں منافقین کا ذکر بھی تھا اور سچے ایمان والوں کا, یہاں بھی ہم دیکھیں گے منافقین کا ذکر بھی اور سچے ایمان والوں کا تذکرہ بھی آئے گا. تو سورہ نور اور سورہ احزاب, ان دونوں کے مضامین میں بڑی مشابہت ہے. یہ پیئر کی شکل میں ہے, جوڑے کی شکل میں ہے, ایک جیسے مضامین دونوں صورتوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں. اور پردے کے بارے میں وہ ذہن میں رکھیے, سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی, باہر کا پردہ کیا ہے خاتون کے تعلق سے اس کا ذکر ہے, اور سورہ نور 6 ہجری میں نازل ہوئی، گھر کے اندر کا پردہ وہاں سورہ نور میں ہم نے پڑھ لیا تھا. اب آئیے سورہ احزاب کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی علیہ السلام حسب سابق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے. اب حضور کو کہا جائے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، تو حضور تو اللہ کا تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ بہتر ترجمانی ہے. یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی علیہ السلام حسب سابق اللہ کا تقوی اختیار کیجئے. ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافر و منافقین کی بات کو نہ مانیں. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا بڑی حکمت والا ہے. واتبع ما یوحى الیک من ربک، اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے اس کی پیروی کیجئے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اے لوگو اللہ اس سے خوب واقف ہے جو اعمال تم کرتے ہو. وتوکل علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھیے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ ہی بطور کارساز کافی ہے. یہ چار ہدایات ہیں جو نبی علیہ السلام کو اور آپ کے ذریعے امت کو عطا کی جا رہی ہیں. اللہ کا تقویٰ، کفار و منافقین بات ان کی بات کو نہ ماننا، وحی کی پیروی کرنا، اور اللہ پر توکل کرنا. خطاب حضور سے، تعلیم امت کو ہے. نقطہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، آگے حضور کی ازواج مطہرات کا ذکر آئے گا، اور حضور کی ازواج مطہرات کے لیے کچھ احکامات ہیں، تو خطاب حضور کی ازواج مطہرات سے ہوگا، رہنمائی امت کی عورتوں کے لیے بھی ہوگی. دوبارہ یہ چار آیات، تین آیات ابھی ہم نے سمجھی، چار ہدایات حضور کے ذریعے امت کے لیے ہیں. حضور سے خطاب رہنمائی امت کے لیے، بعد میں ازواج مطہرات سے خطاب اور رہنمائی ان کے ساتھ امت کے لیے بھی عطا کی جائے گی. یہ خاص وجہ سے ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھا، بعد میں کام آئے گا انشاءاللہ تعالی. ابھی انشاءاللہ ہم ایک رکوع کا مطالعہ مکمل کریں گے، اور اس کے بعد پھر چند آٹھ رکعت تراویح کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ. فرمایا کہ وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ ہی بطور کارساز کافی ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. ایک خاص مسئلے کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ کسی کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے. ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ایک وقت ایک دل میں ایک ہی عقیدہ ہوگا، تم مواحد اور توحید پرست بھی ہو اور تم منافق بھی ہو، یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ، یہ گڑبڑ نہیں چلے گی بھائی. ایک دل میں ایک ہی عقیدہ ہوگا، یا تو بندہ توحید پر کاربند ہوگا یا اس کے برعکس ہوگا. یہاں نیوٹرل کوئی نہیں ہوتا بھائی، یہاں سمجھ لیجئے ایک طرف کا ہوگا معاملہ. فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. یعنی بیک وقت ایک بندہ مومن بھی ہو منافق بھی ہو، یہ بنتی نہیں ہے بات. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور اے ایمان والوں، اللہ نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری حقیقی مائیں نہیں بنایا. کیا مطلب زہار کرنا؟ عربوں کے ہاں یہ بری رسم تھی، کوئی شخص اپنی بیوی سے ناراض ہو کر غصے میں آ کر تو میری ماں کی طرح ہے یہ کہہ کر اب وہ بیوی کو اپنے اوپر اپنی عقل کے مطابق حرام کر لیتا تھا. کہ جیسے ماں کے ساتھ تعلق قائم کرنا حرام ہے، تو بیوی کو بھی ماں کہہ کے اپنے اوپر حرام کر لیا کرتا تھا. یا اپنی بیوی کو کوئی محرم رشتے دار کہہ دے، بیٹی کہہ دے، مثال کے طور پہ تو حرمت ہے بیٹی کے معاملے میں بھی. تو یہ زہار کر کے اپنی بیویوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا کرتے تھے، معاذ اللہ. اس مسئلے کو زہار کہتے ہیں. اس کے بارے میں رہنمائی ہمیں ملے گی سورہ مجادلہ میں انشاءاللہ. 28 پارے کی پہلی سورہ، سورہ مجادلہ، اس مسئلے کے بارے میں تفصیل وہاں پر آئے گی انشاءاللہ. اب ایک اور مسئلہ، وہ ہے منہ بولے بیٹے کے تعلق سے، اور منہ بولے بیٹے کے تعلق سے مسئلے کا بیان اسی صورت میں ابھی یہاں آ رہا ہے. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا. منہ بولا بیٹا، منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. مسئلہ آگے یہ بیان ہو رہا ہے، ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں. یہ تو میری منہ بولی بہن ہے، ساری دنیا کی عورتوں کو منہ بولی بہن بنا لیا تم نے بھائی، پر نہیں ہوتا. یہ منہ بولا، منہ بولا ہوتا ہے، حقیقی نہیں ہوتا. جس کو تم نے بہن بنا رکھا ہے، نہیں بھائی، وہ نامحرم ہے تو نامحرم ہے تمہارے لیے. سیدھی سی بات، یہ اصولی بات ہے شریعت کے حکم کی. تو یہاں منہ بولے بیٹے کا معاملہ. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں. واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالی حق بات فرماتا ہے. وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے. ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله, تم اپنے منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپ ہی کے نام سے پکارو, یہ طریقہ اللہ تعالی کے نزدیک پورے عدل کی بات ہے. فَإِن تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, پھر اگر تمہیں ان کے والد معلوم نہ ہوں, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ, تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں. اصولی بات کیا ہے؟ اصولی بات یہ کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے, اور ان کو منسوب کرو ان کے حقیقی باپ کی طرف. ڈاکومنٹیشن بھی ہو تو حقیقی باپ کا نام لکھواؤ, منسوب کرو اپنے اس کے حقیقی والد کی طرف, ورنہ بڑی سخت بات ہے. بخاری شریف میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کسی کو غیر باپ, جو کہ باپ نہیں ہو اس کا, باپ کے علاوہ حقیقی باپ کے علاوہ کسی غیر کی طرح منسوب کرے کہ میں اس کا بیٹا ہوں, ایسا طرز عمل کفر ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ہمارے دین میں نسب کا بڑا لحاظ ہے, نسب کے اعتبار سے محرم نا محرم کا فرق بھی آتا ہے, نسب ہی کے اعتبار سے وراثت کے احکامات کا معاملہ بھی چلتا ہے, اینڈ سو آن, بہت سارے اور مسائل اس کے ذیل میں طے ہوتے ہیں. تو اٹ مسٹ بی کلیئر کس کا والد کون ہے, تو اس کو اس کے حقیقی والد کی طرف ہی منسوب کرو. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, پھر اگر تمہیں ان کے والد معلوم نہ ہوں, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں, وَمَوَالِيكُمْ, اور تمہارے دوست ہیں, جو ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم سرپرست بن جاؤ ان کے, گارڈین بن جاؤ, ٹھیک ہے, گارڈینشپ آ جائے گی, کسی فارم میں لکھنا ہے ایز اے گارڈین اپنا نام لکھوا دو اور تمہارا وہ دینی بھائی ہو جائے گا, اس سے سلوک کرو اور وہ تمہارے دوست ہیں ساتھی ہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن جب ریفر کر رہے ہو, منسوب کر رہے ہو, تو ایک لڑکے کو لڑکی کو اس کے حقیقی والد کی طرف ہی ریفر کرنا چاہیے. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ, معاف کیجیے گا, وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ, اور اس بات میں تمہارا کوئی گناہ نہیں ہے جو تم نے غلطی سے کہی, وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ, لیکن اس پر گناہ ہوگا جس کا ارادہ تمہارے دلوں نے جان بوجھ کر کیا ہو. خطا سے ایسا ہو گیا تو معاف, جان بوجھ کر یہ کام کر رہے ہو تو اللہ کیا پکڑ ہوگی, مواخذہ ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا, نہایت رحم فرمانے والا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواج امہاتهم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کی جانوں پر خود ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور ان کی ازواج مطہرات اہل ایمان کی مائیں ہیں. دو باتیں اور دل سے سننے والی باتیں ہیں. نمبر ایک, نبی علیہ السلام اہل ایمان کی جانوں پر خود ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں. ایک مفہوم یہ ہے, ہماری جان پر ہم سے زیادہ اختیار اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو وہ دنیا سے تشریف لے گئے, مگر صحابہ جب موجود, ذہن میں رکھیں, ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ اللہ کے رسول کا اختیار ہے, جو چاہیں ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیں. ایک مفہوم تو یہ ہے, اور دوسرا مفہوم کیا ہے, ہمیں ہماری جانوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. جیسے مشہور حدیث, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ, حضور نے پوچھا عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو, صحیح صحیح بات دل کے بیان کر دی, حضور میری جان کے سوا ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے, ہر شے سے بڑھ کر. تو حضور نے فرمایا علیہ السلام ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں. کون؟ حضرت عمر سامنے بیٹھے ہیں, خاموش ہوئے ہوں گے, اپنا جائزہ لیا ہوگا اور پوری کانشیس لیول پر آ کر عرض کی, حضور اب مجھے میری جان سے بڑھ کر آپ سے محبت. تو حضور نے فرمایا کہ الان اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ بھی بخاری شریف میں ہے. ایک حدیث ہم سب کو یاد ہے بچپن سے, وہ بخاری شریف میں ہی ہے, کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا, تمہارے ایمان مکمل نہیں جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے باپ, تمہاری اولاد اور سارے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. بھائی یہ دل کا مسئلہ ہے, یہ ایمان کا مسئلہ ہے, یہ کل نجات کا مسئلہ ہے. تو دو باتیں, ہماری جانوں پر ہم سے بڑھ کر حضور کا اختیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ایک, اور نمبر دو, ہمیں ہماری جان سے بڑھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کرنی چاہیے. اب ایک دل کے کانوں سے ایک بات سنیے, دل کے تاروں کو ہلا دینے والی بات. یہاں لکھا علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ, بڑی پیاری بات, ایمان کا جو منبع اعظم, اور سورج کہہ لیں, ایمان کا جو سورج ہے منبع اعظم, وہ حضور کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک ایک مومن کے دل میں تھوڑا جو ایمان ہے نا وہ ایک کرن ہے, کرن جو حضور کا جو ایمان ہے نا اس سورج کی کرن ہے جو مومن کے دل میں ہے. اچھا ہم اور آپ تو الحمدللہ حضور کے بارے میں جذباتی اور ہمیں ہونا چاہیے, نو ڈاؤٹ, یہ اپنی جگہ ایک دل کی بات ہے. یہاں تو غیر مسلم جو مسلمان ہو رہے وہ کہہ رہے ہیں, غیر مسلم جو مسلمان ہو رہے ہیں, دا مومنٹ وی کلیم دس لرن ٹو ورشپ اللہ ایکسپٹ اللہ اینڈ محمد از دا لاسٹ میسنجر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, وہ کہتے ہیں اندر کچھ ہو جاتا ہے. لٹرلی یقین کریں اس بات کا, کوئی ایک چنگاری اندر آ جاتی, دا مومنٹ وہ شہادت دیتے گواہی دیتے ہیں اندر کچھ آ جاتا ہے. یہ ہے وہ ایمان کی کرن جو اس سورج اعظم محمد مصطفیٰ کے ایمان سے ایک کرن ہمیں مجھے آپ کو ملی ہوئی ہے. اور اس کا ایک نتیجہ یہ ہے اگر مسلمان ہوش و حواس میں رہے, گناہگار ہو سکتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے, بچنا چاہیے, ہوش و حواس میں ہے, ایمان اس کے دل میں ہے, تو پھر اس کی جان سے بڑھ کر اس کے محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے محبت ہوتی ہے. آگے وازواج امہاتہم, اور آپ کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں, امت کی مائیں ہیں, امت کی مائیں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے, قرآن فرما رہا ہے. تو حضور ہمارے روحانی والد ہوئے, شفیق والد ہوئے, روحانی والد ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں مائیں ہیں, ان سے نکاح بھی حرام جیسے کہ ماں سے نکاح حرام, مگر پردے کا حکم ہے, آگے ذکر آئے گا, پردے کا حکم ہے امت کو, امت کی ماؤں سے. اور حضور کی جو بیٹی ہیں ان سے امت کے افراد کے نکاح ہوئے, حضرت عثمان حضور کے داماد, حضرت علی حضور کے داماد, لیکن یہ امت کی مائیں ہیں حضور کی ازواج مطہرات. اما عائشہ ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, اما خدیجہ ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. یہ ہے وہ جو رسپیکٹ ہونی چاہیے. قرآن کے محفلوں میں آنے والوں کے دل میں تو یہی جذبات ہوتے ہیں, لیکن اللہ معاف کرے جو دین کو چھوڑ رہے ہیں, جو قرآن سے دور ہو رہے ہیں, جو نماز سے دور ہو رہے ہیں, جو اللہ سے دور ہو رہے ہیں, آج وہ اس مملکت میں بیٹھ کر بلاسفیمی کر رہے ہیں, معاذ اللہ وہ گستاخیاں کر رہے ہیں, معاذ اللہ وہ قرآن کے بارے میں, پیغمبر کے بارے میں, ازواج مطہرات کے بارے میں, صحابہ کرام کے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں, حضور کی پیاری بیٹیوں کے بارے میں, امت کے اسلاف کے بارے میں وہ کچھ کر رہے کہ سی آئی اے ایف آئی اے والے بھی پریشان ہیں, عدالتیں بھی پریشان ہیں, میں بار بار عرض کرتا ہوں, ججز بھی پریشان ہیں. خدا رحم اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کر رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کہاں تک لے کر گیا, حیا کا جنازہ نکل گیا, بلاسفیمی ہو رہی ہے, اور اس مملکت کے اندر ریاستی ادارے پریشان ہیں. نہیں آ رہا موبائل میں میسج, آ رہا ہے نا آج کل سوشل میڈیا کے استعمال میں احتیاط کے اعتبار سے. ہم نے بھی کچھ ریکارڈ کر کے دیے, منسٹر آف انفارمیشن کو انہوں نے مانگے تھے, اور علماء نے بھی ریکارڈ کر کے دیے, ہم تو خادم دین کے, پریشان ہیں سب لوگ بھائی, پریشان ہیں. خدا را توجہ کریں, یہ پڑھائیں ہم اپنے آپ کو, اپنی اولاد کو, تو کوئی رمق بچے گی, کوئی ادب بچے گا, کوئی احترام بچے گا, تو ایمان بچے گا انشاءاللہ. فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ, اور قریبی رشتے دار اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یعنی حکم کے مطابق صلہ رحمی اور میراث کے لحاظ سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. وراثت کے احکامات تو قریبی رشتے داروں کے بارے میں, جی صلہ رحمی کا معاملہ وہ خاص قدیم رشتہ داروں کے بارے میں, یہ اصولی بات سورہ انفال کے آخر میں بھی آئی تھی, یہاں پر بھی آ گئی. فرمائیں کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ, اور قریب رشتہ دار اللہ کی کتاب میں صلہ رحمی اور میراث کے لحاظ سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں دوسرے مؤمنین اور مہاجرین کی نسبت. سب مسلمانوں کا ایمان کا رشتہ ہے, لیکن صلہ رحمی اور میراث کا معاملہ وہ تو قریبی رشتہ داروں کا بنتا ہے. إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا, مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر کچھ احسان کرنا چاہو, مثلا وصیت کر سکتے ہو. غیر وارث کے لیے وصیت کی اجازت ہے زیادہ سے زیادہ ایک تہائی مال کی حد تک, یہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں احادیث کی روشنی میں. کان ذالک فی الکتاب مستورا, یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا موجود. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ, اور یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء سے پختہ عہد لیا, اور خصوصاً آپ سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے علیہم السلام. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا. تمام انبیاء کے ایک عہد کا ذکر آیا تھا سورہ آل عمران آیت نمبر 81, آل عمران آیت نمبر 81, تمام انبیاء سے یہ عہد دیا گیا تھا کہ اگر آخری رسول تمہارے پاس آئے تو ان کی نصرت کرنا، اور وہی بائنڈنگ ہوتا ہے ان کی امتوں پر۔ اس وعدے کا ذکر بنی اسرائیل کے سامنے کر کے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے، ان کی نصرت کرنے کی ترغیب دلائی گئی تھی۔ تو وہ ایک عہد تمام انبیاء سے، آل عمران آیت 81، اور ایک ہم پڑھیں گے بعد میں سورہ شورا آیت نمبر 13 میں۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں ان پانچ رسولوں کا ذکر آئے گا، نبی علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ وہاں دین کو قائم کرنے کا تقاضا ہے، اللہ کے دین کی نصرت کرنا، اللہ کے دین کو قائم کرنا، اللہ کے دین کو نافذ کرنا، اس کی جد و جہد۔ یہ رسولوں سے عہد لیا گیا تھا، اب ختم نبوت ہو گئی، تو اب یہ عہد کی پاسداری ہمارے ذمے ہے۔ رسول اللہ کی نصرت کرنا، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی محنت کرنا، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ پہلے حضور ذمہ داری ادا کر رہے تھے، اب یہ امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ اور یہ موضوع سورہ شورا میں آئے گا آیت نمبر 13 میں انشاءاللہ تعالی، یہ موضوع سورہ صف میں آئے گا آیت نمبر 9 میں بھی انشاءاللہ تعالی۔ وآخذنا منہم میثاقا غلیظا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں پوچھے، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کافروں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سچوں سے پوچھا جائے گا سچائی کے بارے میں، سورہ مائدہ میں آخر میں تھا، سچ ہی قیامت کے لیے نفع دے گا۔ انبیاء سب سے بڑھ کر سچے ہیں، ان سے بھی پوچھا جائے گا، پیغام پہنچا دیا، اور لوگوں سے سوال ہوگا کہ جو پیغام ملا تو سچائی کے ساتھ قبول کر کے سچا عمل کیا یا نہیں، اور جو رہے کافر، فرمایا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہمیں بچائے اور صداقت والا کردار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ 8 اگر تراویح ادا کریں گے، آپ صفے درست فرمائیے، صفوں کے اندر خلا نہ رہے، مل کر کھڑے ہوں، خواتین بھی صفوں کو درست رکھنے کا ہمیشہ کی طرح اہتمام کریں۔ کل 23 مارچ ہے، اتوار ہے، دوپہر 2 بجے ظہر کی نماز، اور اس کے بعد مذاکرے کے حوالے سے تسلسل میں سوال و جواب کی نشست ہوگی، حضرات کے لیے انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں گا۔ سوالات آپ اپنے پہلے ایڈوانس میں دے دیں تاکہ ان کو کمپائل کرنا آسان ہو جائے۔ سجدہ آیا تھا تو سجدہ ادا کرنا ہے بھائی، آیا تو ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی جی، میڈیا والوں نے جو میسج دیا وہ بعد میں کیجئے گا، تراویح ادا ہو رہی ہے اب انشاءاللہ، صفے درست کر لیجئے، تراویح ادا کیجئے، سجدہ ادا کر لیں۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله انشاءاللہ پہلی رکعت میں سجدہ ہوگا اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفما كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. ایک دو اعلانات ہیں. سورہ احزاب کا ہم نے ایک رکوع ابھی سمجھا ہے, وقفے کے بعد سورہ احزاب کا مکمل ہم مطالعہ کریں گے, تو کوشش کریں کہ ویسے بھی چھٹی کے سب لوگ شریک ہوں, اور اس میں بڑے اہم احکامات بھی آئیں گے حجاب کے حوالے سے, معاشرت کے حوالے سے, اور غزوہ احزاب کا ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وقفہ ابھی ہوگا آپ کا انشاءاللہ تعالی, اور آج کیونکہ کل چھٹی کا دن ہے تو آج بھی ڈھائی پونے تین بجیں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وقفے کے درمیان میں کسی موقع پر ایک ڈاکیومنٹری آپ کو قرآن اکیڈمی سے ریلیٹڈ دکھانی ہے, اس کا اعلان کر کے آپ کو انشاءاللہ وہ دکھائی جائے گی, اور انتظامی اعتبار سے جو بھی آپ کو ہدایات دی جا رہی ہیں گزارش ہے کہ اس کی آپ پاسداری کیجیے. بہت شکریہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند مختصر اعلانات ہیں. سب سے پہلے تو ایک یاد دہانی ہے کل کے ایونٹ کی کہ امیر تنظیم اسلامی محترم شجاع الدین شیخ صاحب کل خاص طور سے 2 بجے یہیں پر اسی بینکوٹ میں تشریف لائیں گے, اور ہمیں کافی لوگوں کی جو ہے وہ گزارشات آتی رہی ہیں کہ ملاقات کا موقع اور سوال و جواب کی نشست کے لیے, تو یہ ایک بہت بہترین موقع ہے ہم سب کے لیے. کل 23 مارچ کا دن ہے, اتوار ہے, سنڈے ہے, دوپہر 2 بجے کا ٹائم ہے. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ سب لوگ یہاں شرکت کر سکیں تو انشاءاللہ نہایت مفید ہوگی آپ کی شرکت. یہ موقع بار بار شاید نہیں آتے, اور دینی فکر کے حوالے سے جو گفتگو ہوگی اور سوال و جواب کی نشست ہوگی, تو انشاءاللہ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور شرکت فرمائیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ شرکت آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوگی. دورہ ترجمہ قرآن میں بہرحال وقت کی قلت کا معاملہ ہوتا ہے, اس وجہ سے یہ ریمائنڈر اور یہ یاد دہانی اور یہ ریکویسٹ آپ حضرات سے کرنی تھی. صرف مرد حضرات کے لیے پروگرام ہے, اور آپ کی شرکت جو ہے وہ ریکویسٹڈ ہے. اس کے علاوہ مکتبے کی طرف سے 3 اعلانات ہیں. پہلا اعلان یہ ہے کہ ایک کتاب ہے, افغانستان دا جینیسس آف دا فائنل کروسیڈ, افغانستان آخری صلیبی جنگ کا نقطۂ آغاز. موضوع سے ہی, ٹائٹل سے ہی بہت انٹرسٹنگ کتاب جو ہے وہ یہ لگ رہی ہے, اور یہ مکتبے پہ موجود ہے انگریزی اور اردو زبان میں 50% رعایتی قیمت پر. تو ایک تو یہ اعلان کرنا تھا. دوسرا اعلان یہ ہے کہ رجوع الی القرآن کورس, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ اپریل کی تاریخ 12 یا 14 اپریل غالباً آغاز ہو جائے گا, اس کا جو نصاب ہے, جو کورس ہے, وہ مکتبے پہ موجود ہے 50% رعایتی قیمت پر. تو جو حضرات اس کورس سے مستفادہ کرنا چاہیں وہ مکتبے سے 50% رعایتی قیمت پر رجوع الی القرآن کا کورس حاصل کر سکتے ہیں. تیسرا اور آخری اعلان مکتبے سے متعلق وہ تنظیم اسلامی کے رفقا کے لیے ہے کہ مبتدی اور ملتزم نصاب وہ بھی مکتبے پہ موجود ہے. تنظیم اسلامی کے رفقا جو ہے وہ اس نصاب کو حاصل کر سکتے ہیں. اب انشاءاللہ جیسے کہ اعلان ہوا تھا, میرے محترم نے اعلان کیا تھا کہ تھوڑی دیر میں ہم جو ہے وہ ڈاکومنٹری جو ہے وہ پلے کریں گے, تو آپ کی توجہ جو ہے وہ درکار ہے, اور آپ سے گزارش ہے کہ وقفے کے دوران ہی جو ہے وہ اس ڈاکومنٹری کی طرف اپنی توجہ فرما لیجئے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ جس دین اسلام کے ہم ماننے والے ہیں وہ دین اسلام ماضی میں, تاریخ میں صدیوں تک کئی بڑے اعظموں پر غالب رہا اور وہاں پر اس کا پورا نظام قائم رہا, مگر آج اس کے ماننے والے اس دنیا میں ذلت کا شکار ہیں, رسوائی کا شکار ہیں, زوال کا شکار ہیں. آخر ایسا کیوں ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرین, بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا, اور اس کو تر کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا. غور کیا جائے تو آج مسلمانوں کے زوال اور انحطاط کی اہم ترین وجہ قرآن حکیم سے دوری ہے. معروف دینی اسکالر, بانی تنظیم اسلامی اور مؤسس انجمن خدام القرآن محترم ڈاکٹر اسرار مصاب رحمۃ اللہ علیہ اپنی پوری زندگی یہی کوشش کرتے رہے کہ رجوع الی القرآن کا درس قوم کو دیا جائے, قرآن حکیم سے تعلق مضبوط کیا جائے, اور انہوں نے اس مقصد کے لیے 1972 میں مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور قائم فرمائی, اور اسی طرح ایک اور ادارہ جو اس مرکزی انجمن خدام القرآن کا زیری ادارہ اور زیری شاخ ہے, انجمن خدام القرآن سندھ کراچی, 1986 میں یہ ادارہ قائم ہوا. اس ادارے کا اہم ترین ایک مقصد یہ ہے کہ قرآن حکیم کی اعلیٰ ترین علمی سطح پر تشہیر کی جائے, اس کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے, تاکہ امت کے وہ افراد جو ذہین ہیں, سوچنے سمجھنے والے ہیں, ان میں تجدید ایمان کی ایک عمومی تحریک برپا کی جا سکے، جس کا ایک بہت بڑا مقصد کیا ہو، غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے، اور جو مستقبل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین دوبارہ غالب ہونا ہے اس کے لیے ایک راہ ہموار کی جا سکے۔
الحمدللہ، انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کے تحت کئی ذیلی ادارے قائم ہو چکے ہیں، جن میں قرآن اکیڈمی ڈیفنس، قرآن اکیڈمی یاسین آباد، قرآن اکیڈمی کورنگی، قرآن انسٹیٹیوٹ گلستان جوہر، قرآن انسٹیٹیوٹ لطیف آباد، قرآن انسٹیٹیوٹ بحریہ ٹاؤن اور قرآن مرکز لانڈی شامل ہے۔ ان تمام ذیلی مراکز میں جدید سہولیات سے آراستہ کلاسز، لائبریریز، مکتبہ جات اور خواتین کے لیے علیحدہ سیکشن قائم ہے۔ انجمن کے شعبہ تعلیم و تربیت کے تحت بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا جاری کردہ رجوع الی القرآن کورس 1991 سے تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ اس وقت یہ کورس 6 مراکز میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس کورس میں اب تک مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے پروفیشنلز حضرات شرکت کر چکے ہیں اور اب تک ہزاروں افراد اس سے استفادہ کر چکے ہیں۔ تمام ذیلی اداروں میں سال بھر مختلف اوقات میں دیگر شارٹ کورسز کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انجمن کے تحت ہونے والے آن لائن کورسز سے بھی پاکستان اور بیرون پاکستان سے شرکا کی ایک بڑی تعداد استفادہ کرتی ہے۔ اس وقت تقریباً 40 سے زائد مدرسین رجوع الی القرآن کورس، شارٹ کورسز، دروس قرآن، دورہ ترجمہ قرآن، کالجز اور یونیورسٹیز میں درس و تدریس میں مصروف ہیں۔ ان میں سے اکثر و بیشتر انجمن کے تحت ہونے والے انہی کورسز سے فارغ التحصیل ہیں۔ قرآن اکیڈمی ڈیفنس، قرآن اکیڈمی یاسین آباد، قرآن انسٹیٹیوٹ گلستان جوہر میں مساجد بھی قائم ہیں، جن میں لگ بھگ 500 سے 5000 تک نمازیوں کی گنجائش موجود ہے۔ ان مساجد میں مجموعی طور پر تقریباً 250 افراد رمضان المبارک میں اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تمام مراکز میں بچوں اور بچیوں کے لیے مدرسے بھی قائم ہیں۔ قرآن اکیڈمی کورنگی کی عمارت میں دی ہوپ اسلامک اسکول بھی قائم ہے، جہاں الحمدللہ 700 سے زائد طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن اکیڈمی یاسین آباد میں مرکز تعلم و تحقیق یعنی لرننگ اینڈ ریسرچ سینٹر بھی قائم ہے، جس کے تحت مختلف تحقیقی کام سر انجام دیے جاتے ہیں۔ مرکز تعلم و تحقیق میں تقریباً 9500 سے زائد کتب کا ذخیرہ بھی موجود ہے۔ رمضان المبارک میں نماز تراوی کے ساتھ مکمل دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ گزشتہ ربع صدی سے باقاعدگی سے جاری ہے، جس میں سینکڑوں افراد شریک ہوتے ہیں۔ شعبہ مطبوعات کے تحت اب تک تقریباً 59 سے زائد مختلف عنوانات کے تحت کتب اور کتابچے شائع ہو چکے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پر انجمن کی سرگرمیوں کی تشہیر کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شعبہ ملٹی میڈیا کے تحت قرآن اکیڈمی ڈیفنس میں ایک اسٹوڈیو بھی قائم ہے، جہاں انجمن سے وابستہ مدرسین کے پروگرامز بھی ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ یہ ریکارڈ شدہ پروگرامز مختلف ٹی وی چینلز کو فراہم کیے جاتے ہیں اور انجمن کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گلشن مہمان میں صاحب خیر کی طرف سے عطیہ کردہ 1120 گز کے پلاٹ پر مسجد کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، جس کا باقاعدہ افتتاح نگراں انجمن جناب شجاع الدین شیخ صاحب کر چکے ہیں۔ اب وہاں پر 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ نماز جمعہ، درس و تدریس اور دورہ ترجمہ قرآن کی محفل بھی ہو رہی ہے۔ اسی طرح دوسرا منصوبہ شہر کراچی کے عین وسط یعنی گلستان جوہر میں وسیع و عریض قرآن اکیڈمی کے قیام کا ہے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود بھی ابھی تک پلاٹ کا حصول ممکن نہیں ہو سکا ہے۔ یقیناً اس میں مشیت ایزدی کار فرما ہوگی، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے خصوصی فضل و تائید سے جو جگہ اس عظیم کام کے لیے اللہ نے مختص کی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ مل کے رہے گی۔ الحمدللہ، ایک صاحب خیر کی جانب سے بحریہ ٹاؤن کراچی میں ایک 6 منزلہ عمارت ضروری ساز و سامان سمیت انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کو ہبہ کی گئی ہے، جہاں پر قرآن انسٹیٹیوٹ بنا دیا گیا ہے۔ اس عمارت کی بیسمنٹ میں خواتین کی کلاس اور گراؤنڈ فلور پر ایک لائبریری بھی قائم کی گئی ہے۔ انشاءاللہ قرآن انسٹیٹیوٹ بحریہ ٹاؤن بہت جلد قرآن حکیم کی تعلیم اور تدریج میں ایک مؤثر اور فعال کردار ادا کرے گا۔
مزید یہ کہ دی ہوپ اسلامک سیکنڈری اسکول کی توسیع اور خواتین کے لیے کالج کا قیام، مختلف عنوانات پر محاضرات اور کانفرنسز کا انعقاد، سوشل سائنسز پر ریسرچ سیل کا قیام، میڈیا سیل کا قیام اور ویب سائٹ کے ذریعے ملک بھر کی اکیڈمیز کو انٹر لنک کر کے ایک پورٹل پہ نمائندگی دینا اور اکیڈمک ڈیٹا مینجمنٹ سافٹ ویئر کی تیاری جیسے منصوبے بھی شامل ہیں۔
الحمدللہ، انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کا یہ ادارہ رجوع الی القرآن کی دعوت کے لیے حت المقدور سرگرم عمل ہے۔ یہ سب کچھ اللہ ہی کی توفیق اور صاحب خیر حضرات کے تعاون سے ممکن ہوا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی اللہ ہی کی تائید و نصرت سے منصوبہ جات پائے تکمیل کو پہنچیں گے اور احیاء اسلام کے ضمن میں یہ ادارہ ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا انشاءاللہ۔
بخاری شریف کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں, پڑھیں اور پڑھائیں, سمجھیں اور سمجھائیں. یہ بہترین کا ہے, اس کو بہتر نہ کہیں. کاش یہ حدیث نقش ہو جائے نوجوانوں کے دل پر. کیریئرز کی تلاش کرتے ہیں, ایم بی اے کر لیں, کمپیوٹر میں ایم ایس کر لیں, کیریئر بنے گا, تنخواہ اچھی ملے گی, وہ سارا کچھ اس دنیا کے لیے, عارضی دنیا کے لیے, عارضی زندگی کے لیے ہے اور کچھ بھی نہیں. حضور فرما رہے سب سے اونچا کیریئر یہ ہے قرآن پڑھو اور پڑھاؤ.